بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز. السلام علیکم محسن صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ محسن صاحب. گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے قریش اسلام کی دعوت سے اتنی وحشت محسوس کرتے تھے. تو میں چاہتا ہوں اپنی آپ گفتگو کو وہیں سے جاری رکھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کی آیات سے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں جو سردار ہیں وہ اپنے شرک کی حفاظت کے لیے ایک پٹ کھڑے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو شرک کی کاٹ بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہا ہے, اور توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کرنے کے لیے آیات اتار رہا ہے. تو اس وجہ سے جب وہ ان کے عقیدے پر ضد پڑتی تو آگ بگولا ہوتے,
اور ان کے جو مفادات تھے اور پورا وہ سیاسی نظام ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا اگر وہ مان لیتے.
جی, اس کو ضد پڑتی, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اس بات کو مان لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں تو ان کا یہ سارا سیاسی نظام بھی ختم ہو جاتا ہے, صرف عقیدہ ہی درست نہیں ہوتا. تو اس بات کو چھوڑنے کو وہ ہرگز تیار نہیں تھے. ان کے کچھ چند اور عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور ان کو رد کیا ہے. جیسا کہ ہم نے بات کی فرشتوں اور جنات کے حوالے سے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور جنات جو ہیں وہ اس کے شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں یہ بیان کرتا ہے, ان سے پوچھو کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں, یعنی تم نے جب مانگنا ہو تو بیٹے مانگتے ہو, اللہ نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں. کئی فتح کمون, یہ کیسا فیصلہ ہے, یہ کیسی بات ہے جو ہم کر رہے ہو. اچھا, یہ جو عرب کا اسلوب ہے بات کرنے کا, یہ اس قدر کاٹ دار ہے کہ وہ ذہین لوگ تھے, بات کو فوراً پک کر جاتے. ہمارے طرح نہیں ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے لگا کر بات بیان کی جائے تب ان کو لگتی ہے, ہلکی سی بھی ان کو اگر بات اشارتاً بھی کی جائے تو وہ بات فوراً سمجھتے ہیں. تو یہ بات ان کے لہجے اور لحاظ سے بہت کاٹ دار ہے. کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ یہ دیکھ رہے تھے, یعنی بنتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بیٹیاں ہیں. یہ لوگ محض من گھڑت طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے, اور یہ بالکل جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ سناتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس واضح حجت موجود ہے؟ یعنی یہ باتیں
جو تم اللہ کے اوپر باندھ رہے ہو
یہ بھی وہ بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے واضح الفاظ میں ان سے بات پوچھ رہا ہے ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے, ہم تو سردار لوگ ہیں. پس پیش کرو تم اپنی کتاب جو تمہارے پاس ہے اس دلیل کی بنیاد پر, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ جوڑ رکھا ہے, پہلے تو فرشتے تھے اب جنات ہیں, اور جنوں کو خوب پتا ہے کہ وہ عذاب میں جھونکے جائیں گے. یعنی جنات جو ہیں وہ بدخصلت ہیں, ان میں بھی کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات بیان کر رہا ہے
کہ یعنی ان کے ساتھ بھی رشتہ داریاں جوڑ رہے ہیں,
رشتے کہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ ان کا شریک ٹھہرا رہے ہیں,
شریک بنا رہے ہیں.
تو شریک بنایا ہوا ہے, اگر وہ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کیوں کرے گا؟ اللہ خبر دے رہا ہے اس بات کی. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں, بجز ان کے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی اور فرشتوں میں. پس تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ تعالیٰ سے برگشتہ نہیں کر سکتے. یعنی تم اور تم جنہیں تم پوچھ رہے ہو جنات اور فرشتے, ایمان والوں کو ان سے برگشتہ نہیں کر سکتے. ایمان لانے والے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں, مگر انہی کو جو جہنم میں پڑنے والے ہوں گے ان کو جو چاہے کہو, وہ تو برگشتہ ہوں گے ہی.
ٹھیک ہے,
اب اللہ تعالیٰ جی اب تمہاری باتوں سے وہی لوگ جو ہیں تمہارے پیچھے چلیں گے جو جہنم میں پڑنے والے ہیں, جو تعصب کے ساتھ کھڑے ہیں, ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آخر میں فرشتوں کی بات کو بیان کرتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں, اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک معین مقام ہے, اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور بس صف بستہ رہنے والے ہیں, اور ہم تو اس کی تسبیح کرتے رہنے والے ہیں. یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اس کی عبادت میں, اس کی تسبیح میں لگے رہتے
ہیں, اس کے بندے ہیں,
اس کے بندے ہیں.
انہوں نے تو یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ تو شرک آئے یہیں سے ہے نا, کہ وہ
یعنی مخلوق کو اللہ کا ساجی,
یعنی انہوں نے چونکہ بیٹیاں کہہ دیا تو اس کی وجہ سے وہ اختیارات میں پھر شریک بھی ماننے لگ پڑے, اور وہیں سے وہ شرک بھی
نسبت بن گئی نا
جی.
تو یہ فرشتوں اور جنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بیان کیا ہے. دوسری جو بدعت ان کے اندر آئی اور ابراہیمی دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی, وہ یہ کہ آخرت کا تصور وہ بھلا بیٹھے.
اچھا,
آپ دیکھیے کہ قدیم زمانے سے کوئی بندہ تنبیہ کرنے نہ آیا ہو اور بدعات اور شرک رائج ہو گیا ہو تو ان کے اندر آخرت کا اتنا کوئی خاص تصور رہتا نہیں ہے. اگر رہتا بھی ہے تو اپنے آپ کو اچھا ہی پیش کرنے کے لیے رہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بخشے بخشائے ہیں. ہمارے معاشرے کی طرف آپ دیکھیے, تنبیہ کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں تو خدا کا کوئی تصور ویسا ہے ہی نہیں.
یعنی آخرت کو مانتے بھی ہیں لیکن جو ہے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دیکھی جائے گی یار.
یعنی آخرت کا ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ نہیں مانتے.
مانتے بھی ہیں لیکن نہیں مانتے.
ان کے ہاں خدا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول ایسا ہے ان کے پاس, ان کے ذہن میں, ہمارے معاشرے میں بھی, کہ وہ ہماری ہر بد عملی کے لحاظ سے, ہر بد عملی کے باوجود ہمیں بخشوا لے. نماز روزہ جو ہے اس کے باوجود بھی جھوٹ اور غبن جاری ہے. تو یہ آخرت کا جو تصور ہے وہ قوموں میں آ جاتا,
یعنی وہ جواب دہی کا جو اصل احساس ہے وہ غائب ہو جاتا ہے,
وہ ختم ہو جاتا ہے
کہ یہ جہاں پہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے,
اس کا مجھے جواب دینا ہے,
یہ ختم.
تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے سورہ روم میں, اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلق کا آغاز کرتا ہے, پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا, دوبارہ بنائے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے, اور جس دن قیامت واقع ہوگی تو مجرم اس دن مایوس ہو جائیں گے, اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے, اور جس دن قیامت واقع ہوگی مومن اور کافر الگ الگ کیے جائیں گے. پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تو ایک شاندار باغ میں مسرور ہوں گے. یہ بات بیان کی جا رہی ہے, وہ غلام ایمان لایا ہے, وہ خباب ایمان لایا ہے, وہ جو نچلے طبقے کے سمجھے جاتے ہیں وہ ایمان لائے ہیں, اور یہ کلام ان کو باغات کی بشارت دے رہا ہے. سردار آدمی کے لیے یہ بات کس قدر ناگوار ہوگی کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی اور انا وہ تو نہیں چھوڑ سکتا, اور اس کے لیے کیا ہے, رہے وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انکار کیا ہے, وہ ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تو وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے. یہ بات ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں,
یعنی وہ غلاموں کو جو ہے وہ ہم سے بھی اوپر کے مرتبے دیے جا رہے ہیں,
اوپر بنا دیا ہے, اور سرداروں کو اور کعبے کے متولیوں کو آپ عذاب اور جہنم سنا رہے ہیں, یہ بات ان سے برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خوبصورت انداز سے بیان کیا, اور ان کے شرک کو, ان کی توحید کو واضح کیا. ایمان والوں کے لیے توحید اور ان کے لیے شرک کو ختم کرنے کے لیے آیات اتاری ہیں. ان کے عقائد جنات اور فرشتوں کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے, اور آخرت کا تصور جو ان کے ہاں
لاپرواہی
تھا, غائب ہو چکا تھا اور غلط تصور رائج ہو چکا تھا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی.
بالکل, وہ ان کے ہاں تو وہ سفارش کا اور شفاعت کا بہت جو وہ رائج تھا کہ یہ سارے یہ جو ہیں لات منات اور عزا جو ہیں یہ سب جو ہیں وہ ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے.
جب شفاعت کا تصور کسی قوم میں اس طریقے سے آ جائے تو وہ جب غلبہ پکڑتا ہے تو بد اعمالیاں خود بخود ہو جاتی ہیں.
بھائی جب آپ کو انہوں نے چھڑوا لینا تو
آپ نے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے,
مشکلوں میں پڑنا کیوں ہے,
وہ مرضی کریں آپ کو, وہ ہر صورت چھڑوا لیں گے.
یعنی جو اچھا نیکی کا راستہ ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا گھاٹی ہے, تو وہ مشکل چڑھائی ہے, اس پر کیوں چڑھنا ہے آپ نے اگر آپ کو جو ہے وہ کسی نے ایسے ہی
تصور جو ہے یہ قوموں میں آ جاتا ہے جو کتاب والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اہل کتاب میں بھی یہ تصور آیا, یہود کہتے تھے کہ جنت صرف ہماری ہے اور اگر آگ بھی چوئے گی تو چند دن, اب یہ دیکھیں یہ بات ہمارے مسلمانوں میں بھی کس قدر رائج ہو چکی ہے.
رسولوں کی اولاد ہیں ہم, ہمیں تو
ہمیں کیا ضرورت ہے,
اور یہاں پہ ہم تو جی آخری امت ہیں.
آخری
جی
یہ بات
وسط ہیں,
یہ بات قوموں کے اندر جب آ جائے تو اس کی تباہی کو کون روک سکتا ہے. اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں کی ہے اور ان کو تنبیہ کی ہے, ان کی ہٹ درمیوں کے باوجود ان کو تنبیہ کی ہے, وہ ہے کہ انہوں نے احکام اور آداب حج کے اندر بدعت داخل کر لی. جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا حج ہے اس کے اندر سب سے پہلی بدعت شرک کی بدعت ہے. یعنی یہ جو کعبۃ اللہ ہے, یہ حرم مکی ہے, یہاں پر پاکیزگی ہونی چاہیے تھی, خالص اللہ کو پکارا جائے, خالص اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اس میں یہ درایا ہے کہ وہ شرک لے آئے ہیں, بت پرستی لے آئے ہیں, اور بدترین بت پرستی ہے وہاں پر جو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہرگز نہیں ہو سکتا, اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تھا, تم یہاں نجاست لے آؤ شرک کی. تو یہ بات احکام میں حج کے حوالے سے,
یہ تو خدا واحد کی جو ہے وہ عبادت کے لیے لوگوں کو یہاں آنا تھا, اس کا گھر تھا, اس کی زیارت کے لیے,
اس کی گواہی کے لیے تھی, تو تم نے اسی میں شرک داخل کر لیا ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہرگز برداشت نہیں ہے. پھر ایک اور بدعت انہوں نے یہاں پر حج میں داخل کی کہ عریاں طواف ہوتا.
اچھا,
تو اس کو وہ عبادت سمجھتے, ان کے ذہن میں تھا کہ یہ میل کچیل ہے ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں,
یہ اس کو بھی علائشیں سمجھا جاتا ہے, یعنی یہ
جسم کی علائشیں ہیں, اس سے پاک ہو کر ہی آپ کو حج کرنا ہے,
منازل طے ہو گئی ہیں,
جنازے طے ہو گئے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ ان میں بھی تھی.
اچھا,
ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یوں فرمایا ہے, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب یہ لوگ سنگین بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں, یہ سنگین بے حیائی ہے, تو کہتے ہیں ہم نے اسی طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے. جو لوگ دین کو درست طریقے پر قائم نہیں رکھے ہوئے ہوتے اور کوئی بندہ ان کو تنبیہ کرتا ہے تو ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہمارے بزرگ یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے. تو جو تم دین سنا رہے ہو, تم کلام الہی سنا رہے ہو, تم زیادہ جانتے ہو, یہ وہ بین ہی وہی بات ہے. وہ کیا ہے, تو جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں طواف کا اوریانی میں, تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہوا ہے. یعنی یہ بات بہتان بھی اللہ پر باندھتے کہ یہ کام اللہ کا حکم ہے. کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو تم نے حج کے اور عمرے کے اندر یہ بدعات داخل کی ہوئی ہیں یہ اللہ کا حکم ہو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم لوگ اللہ پر وہ تہمت جوڑتے ہو جو جس کے باب میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے, جو تمہیں جس کا کوئی علم نہیں ہے, بغیر دلیل کے, بغیر بات
یعنی
کے.
اصل دلیل تو وہی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا,
یہ دلیل ہے,
اور ان سے ہی سنا ہے کہ اللہ نے کہا,
اور جب ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ بات بے حیائی کی ہے, فحاشی ہے, تو اس طرف نہیں آتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب بیان کی تو اس کے بعد سورہ اعراف میں دوبارہ پھر بیان کیا, اے بنی آدم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس پہنو اور کھاؤ پیو. لباس پہن کر آؤ, حرم مکی میں آنا ہے, مسجد حرام میں آنا ہے, تب بھی زینت اختیار کر کے آؤ اور کھاؤ پیو, اسراف نہ کرو, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پوچھو کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تم نے طواف کے لیے لباس پہننا حرام ٹھہرایا ہوا ہے,
یعنی اس کو علائش سمجھ رہی ہے, یہ تو اللہ کی, یعنی اگر جائز طریقے سے آپ پہن رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے,
زینت ہے. کس نے حرام ٹھہرا لیا ہے, کہاں سے نکال لیا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی تھی. کہہ دو کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تو وہ خاص کر انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. یہ حج اور عمرہ کے اندر جو بدعات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اس کو تنبیہ کی ہے ان کو, اور یہ بات ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے. کہ آپ جو ہیں ہمارے ہر کام کو روک رہے ہیں, پورے کا پورا دین ہی ہلا دیا ہے.
حج کے ساتھ تو پوری معیشت جڑی ہے نا مکے کی, وہ پورا سال یعنی سیزن ان کا ہے, سمجھ
پوری معیشت جڑی ہوئی ہے. اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ ہم غلطی پر تھے اور یہ جو ہیں وہ درست بات کہہ رہے ہیں, یہ بات ان کے لیے کوئی آسان کام ہے؟
انہیں یہی ہے کہ سرداری نکل کے یہاں چلی جائے گی, ہمارے پاس تو نہیں رہے گی.
بالکل ختم ہو جائے گی اور آخری درجے میں ختم ہو جائے گی. ایک اور بدعت انہوں نے جو دین میں جاری کی وہ یہ کہ حلال و حرام کا ایک نیا تصور. اچھا, ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے کچھ چیزیں حلال و حرام اپنے طرف سے ٹھہرایا ہوتا ہے. وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے جانوروں پر تب بھی نہیں کھاتے, اور کچھ ایسے جانور ہوتے جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوتے, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, ان پر سواری نہیں کرتے, ان کو حرام سمجھا جاتا. اور کچھ جانور ایسے ہوتے کہ ان پر اللہ کا نام ہی نہ لیتے.
اچھا,
تو یہ ان پر ان میں جو ہے وہ بدعات داخل ہو گئی تھیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بس تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جواب لکھتا ہے, وہ جواب عرض کرتا ہے, وہ جواب آپ کو بیان کرتا ہے, لیکن سوال آپ اس میں سے خود نکالتے ہیں.
یعنی میں یہ جو اس سے سمجھا ہوں یہ ہے کہ یعنی شریعت وہ خود سے بنا رہے ہیں, یعنی اللہ کا حکم, اس یعنی حکم تو اصل حلال و حرام تو وہی ہے جو اللہ بتا دے, تو یہ خود جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام پہ کسی کو حلال کر رہے ہیں, کسی کو حرام کر رہے ہیں.
شریعت سازی جو ہے یہ حرام ہے دین کے اندر. اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے,
جو اللہ نے نہیں کہی وہ نہیں کہنی.
حلال اور حرام متعین طور پر بیان کر دیا گیا ہے, اس میں نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے, اور یہ اپنے پاس سے آپ حلال حرام نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ خاص حق میرا حق ہے, میں حکم دوں گا تو حلال ہوگا, میں حکم دوں گا تو حرام ہوگا, تم اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتے. یہ ان کے دین کے اندر بدعات تھیں. اور یہ جو بات ابھی بیان ہو رہی ہے کہ پس تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں کھاتے تھے, تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے نا. یعنی جواب سے ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں.
اچھا,
سوال یہاں سے نکالا جا سکتا ہے.
یا وہ باقی اور لوگوں کے نام پہ بھی کھا رہے تھے,
باقی اور وہ آگے آ رہا ہے. تو باقی جو میں اس میں نقطہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جواب دے دیتا ہے, سوال نہیں کر جو ہے وہ بیان کر دیتا. سوال آپ خود اس جواب سے نکالتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بس تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کھاتے. اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو, اور تم کیوں نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جبکہ اس نے وہ چیزیں تم پر حرام ٹھہرائی ہیں, تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام ٹھہرائی ہیں, وہ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دی گئی.
اپنی طرف سے کیوں حرام کر رہے ہو,
اپنی طرف سے کیوں حرام کر رہے ہو. اور بے شک بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو کسی علم کے بغیر اپنی بدعات کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں. یہ باب بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ اپنے طرف سے حلال حرام چیزوں کو ٹھہرا رہے تھے, کچھ جانوروں کو اپنی مرضی سے حرام ٹھہرا رہے تھے, اپنی مرضی سے حلال ٹھہرا رہے تھے, بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ بتوں کے نام پر اور اللہ کے نام پر الگ الگ حصے مقرر ہوتے, تو جو حصہ اللہ کی طرف مقرر ہوتا وہ تو نکال دیتے, جو بتوں کی طرف ہوتا بعض اوقات وہ نکالتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے لیے پیسے نہیں ہیں نکالنے کے لیے تو اس کو چھوڑ دیتے, لیکن بتوں والا لازمی نکالتے. اور بعض اوقات اللہ کے لیے دینے کے لیے تو پیسے ہوتے, بتوں کے نام پر نہیں ہیں تو وہ ادھر سے ادھر منتقل کر دیتے. یہ ہے ان کا حلال و حرام کا تصور جو انہوں نے دین کے اندر داخل کر دیا. تو یہ ان کے جانوروں میں بھی انہوں نے حلال ظاہر ہے اس وقت تھے ہی جانور کھانے پینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ انعام میں دوبارہ پھر بیان کیا ہے اور کہتے ہیں فلاں فلاں چوپائے اور فلاں فلاں کھیتی منع ہے, نہیں کھا سکتے, انہیں نہیں کھا سکتے مگر وہی جنہیں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق, اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں, یعنی ان کے اوپر سواری نہیں کرنی.
اچھا,
اور کچھ چوپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افتراء کے طور پر, اس پر عام اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرنا یا نام ہی نہیں لینا.
اچھا,
اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں اس افتراء کا بدلہ دے گا.
یعنی یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے.
اللہ کا حکم ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو یہ حرام ہے یہ حلال ہے فوراً بغیر دلیل کے کہا جاتا ہے اور سختی کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر پوچھ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرا لیں, جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا لیں. اللہ کی شریعت جو ہے متعین ہے, وہ کبھی نہیں بدل سکتی. اس کے اطلاقات آگے ہیں, وہ آپ اپنی طرف سے دیکھ لیں. لیکن شریعت جو ہے یہ شریعت بیان کر رہے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں انہوں نے یہ بات جو بدعات کے طور پر جاری کی ہوئی تھی, اللہ نے اس پر بھی تنبیہ کی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی دین سازی نہیں کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات, آج کی اس نشست میں ہم نے ان تمام اسباب کے اوپر گفتگو کی جن کی وجہ سے قریش اسلام سے وحشت محسوس کرتے تھے. اپنی گفتگو کے سلسلے کو اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.